الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اپنے مرشد کی چند باتیں پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک مرتبہ کے خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ اور ادھر کانپور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. کانپور کے اندر بندر بہت تھے, گھروں میں گھس کر چوری کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں بندر گھسائے تو خواجہ صاحب ان کو چھت پر آئے تو وہ بندر بھاگنے لگے. تو خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمتہ اللہ علیہ نے بندروں کو پکارا اور پکار کر فرمایا کہ اے بندروں کہاں جاتے ہو, ذرا کچھ دیر ٹھہرو, میرے پیر کی بات تو سن لو. میں تم کو اپنے پیر کی بات سناتا ہوں. یعنی کہ شیخ کی محبت ایسی ہونی چاہیے, یعنی کہ بندر کا بھی بندروں کو جمع کر رہا ہے لیکن ہم نے بندروں کو نہیں بلکہ قلندر کو جمع کیا ہوا ہے. لہذا شیخ کی بات سنانا ایک لذت, ایک لطف, ایک مزہ ہے کہ جانور سے بھی. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم سنو. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو بندر جمع ہوتے ہیں, اور جب شیخ جو ہے وہ مجلس گرم کرتا ہے تو قلندر جمع ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ الحمدللہ رنگون کا سفر ہوا تو وہاں پر ایک گھر میں حضرت والا تشریف لے گئے. ایک صاحب نے دعوت دی تھی تو وہاں ایک جگہ تصویر لگی ہوئی تھی, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس تصویر کو ہٹاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہماری نانی اماں دادی اماں ایسے بولتے نا کہ ہمارے بزرگ کی تصویر ہے, دادا ابا نانا ابا کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تصویر حرام ہے, کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے نانی اماں دادی اماں کی. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کے اندر کوئی فائدہ ضرور ہے, کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے لیکن اس کی مضرت بڑی اہمیت ہے. فرمایا کہ اسی لیے کلمے کے اندر ہم کو پہلے سکھایا لا الہ, یہ دفع مضرت ہے, اور اللہ جلب منفعت ہے, یعنی نقصان سے بچنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. کہ اگر ایک آدمی کہے کہ بھائی میں آپ کو, اب وہ پکڑ لے کہے کہ دیکھو میں تمہیں 20 جوتے ماروں گا لیکن 2000 روپے بھی دوں گا, اور اگر جوتے نہیں کھانے تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا, تو آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا جوتے کھانے سے بہتر ہے ویسے ہی چلا جائے. تو لہذا دفع مضرت, نقصان سے بچنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے. لہذا حضرت نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے میں فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لوگ پوچھتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ. تو چونکہ ابتدائے اسلام تھا اور لوگ اس کے بہت عادی تھے تو اللہ نے ان کی تربیت عجیب انداز سے فرمائی. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ کہہ دیجیے قل فیہما اسم کبیر, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اسم کبیر یہ بہت بڑا گناہ ہے دونوں. پھر آگے ان کی رعایت کی اور وہ کیا فرمایا کہ وہ منافع للناس, ہاں اس میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن جو پہلے مضرت کی جو چیز تھی وہ بتا دی کہ دیکھو جو گو کہ اس کے اندر تمہارا فائدہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس فائدے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس فائدے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو فرمایا کہ تصویر کا حرام ہونے کی عجیب حکمت بیان فرمائی کہ تصویر حرام کیوں ہے. کہ مان لو ایک آدمی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں پر, یا کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہاں پر ٹیڈیوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا اور درختوں کے سائے میں ان سے گپے لگایا کرتا تھا, سوینسو وغیرہ وغیرہ. زیادہ تفصیل پیش کروں گا تو خطرہ پڑ جائے گا. اب اس کے بعد ایسی زندگی اس کی حرام کاریوں میں گزر رہی تھی. اس کی یہ تصویریں بھی کہ کسی لڑکی کا چمہ لیتے ہوئے یا ان کے ساتھ پھرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے تصویر لے لی. اب اس کے بعد پھر وہ اللہ والوں سے اس کا تعلق ہو گیا. ایک دفعہ بیان سنا, اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ جو بیان ہے, جو بیان درد سے ہوتا ہے, دوستو درد دل کے ممبر پر, دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے. لہذا جو درد دل سے بیان ہوتا ہے, اس دل سے نکلی ہوئی بات, دل کی بات زبان سے جو نکلتی ہے, وہ کانوں کے رستے کے ذریعے سے اور کانوں کے رستے سے دل پر اثر کرتی ہے. لہذا ایک ہی بیان میں قسمت بدل جاتی ہے. گناہ والی عادت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور موتی چگنا کوے کی طرح گو کھانے سے نفرت, اور ہنس چڑیا کی طرح موتی کھانے سے اس کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا وہ اللہ والوں کیا چلے گیا, یا تبلیغی جماعت میں یا کسی عالم سے دوستی محبت ہوئی, اب اللہ تعالیٰ کی محبت. فرمایا کہ اب شیخ دا زمانہ رہا اس کے ساتھ, اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنے سے اوپر, نماز جماعت سے اور ذکر تلاوت, شیخ نے جو ذکر بتایا وہ ذکر کر رہا ہے. الغرض اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے, نافرمانی سے توبہ اور نافرمانی سے بچتا ہے. اس کے بعد مان لو شیخ نے اس کو اجازت دے دی, لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے دل پر جب شیخ کے دل ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ خود اجازت دیتا ہے, مانگو مت, یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے, یہ لینے کی چیز نہیں ہے بلکہ دینے کی چیز ہے. لہذا اگر نہ دے تو راضی رہے, مانگے نہیں, کیونکہ جو مانگتا ہے وہ اللہ کا طالب نہیں ہے, وہ خلافت کا طالب ہے, اور خلافت بھی غیر اللہ بن جائے گی, پھر اللہ کو نہ پا سکے گا. اور میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس خلیفہ, وہ شخص جو خلیفہ نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کی محبت حاصل ہے, اور ہو سکتا ہے خلیفہ ہو اس کو اللہ کی محبت نہ حاصل ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے, یہ تعجب نہیں ہے اس میں. اس لیے بزرگ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو شیخ کی شرائط لکھی ہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ شیخ اللہ والا بھی ہونا چاہیے. فرمایا ہاں فن جانتا ہوں, فن سے مناسبت ہو, یعنی کیا مطلب, جیسے ڈاکٹر ہے خود ہو سکتا ہے بیمار ہو لیکن اس کی علاج سے دوسرے اچھے شفا پا جاتے. لہٰذا فرمایا کہ ایسے ہی خلیفہ ہوگا, خود بیمار ہو لیکن اس کے علاج سے دوسرے شفا پا جائیں گے. تو خیر اس کو شیخ نے خلافت دے دی. اب وہ 10,000 کا مجمع مریدین کا بیٹھا ہوا ہے اور ان کو اللہ کی محبت سکھا رہا ہے, ذکر اور مراقبہ اور تسبیحات, اللہ کی محبت کی باتیں پیش کر رہا ہے. وہیں پر کسی کوئی ایک آدمی آتا تھا, اس نے ایک شخص سے کہا کہ چلو یار ایک پیر صاحب ہیں, چلو ان کے پاس چلو, اللہ کی محبت سکھائیں گے. اب جب وہ آدمی آیا تو اس نے غور سے دیکھا, اس نے کہا یہ شکل تو دیکھی بھی معلوم ہوتی ہے, دیکھی بھی شکل معلوم ہوتی ہے. بہت سوچا کہ یار یہ کہاں دیکھا اس آدمی کو میں نے. تب اس کو اچانک موبائل یاد آیا, اپنا موبائل دیکھا تو اس میں جو تصویریں دیکھی تو اس میں دیکھا, ارے یہ تو وہی آدمی ہے جو کراچی یونیورسٹی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لڑکیوں کے چمے لیتا تھا. کہتا ابے سالے, ابے سالے تو یہ حرکتیں. تب اس نے کہا کہ بھائیو یہ جس ویر صاحب سے تم سیکھ رہے ہو ذرا اس کا نقشہ بھی تو دیکھو کہ کیسے چمہ لے رہا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں چمہ لے رہا ہے, پھر وزیر اعظم بن گیا, چمہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے اور پھر وزیر اعظم بن گیا, آپ اس کو دیکھو. تو یہ دیکھیے ذرا اس کی تصویر. تب میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام فرمایا, اسی لیے تاکہ گناہوں کے دستاویزات مٹ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ, اسی لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کا کام لے اور جب ایک دفعہ توبہ کر لے تو وہ اپنے پرانے حالات ہرگز کسی کو مت بتائے کہ میں پہلے کیا 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 کرتا تھا, کیسے کیسے کبڈی مارتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا, ہرگز کسی کو مت بتائے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ اتنا معاملہ کیا کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں اتنی عطا فرما دی کہ جس کو وہ خود سمجھتا ہے تو اس کو اپنے پرانے حالات بتانا جائز نہیں ہے. قیمت بتائے کسی کو کہ صاحب ہم پہلے بالکل نالی کے کیڑے تھے, بلوں میں سوراخ کیا کرتے تھے اور سب بل پاس کیا کرتے تھے, بل پاس کرنے کے ماہر تھے اسمبلی میں. ہر قسمت بتائے ہم بالکل شیخ کو شیخ سے اطلاع حال کرے تو اس کی بھی شرط ہے کہ تفصیل نہ بتائے کہ صاحب پہلے میں ایسے لڑکی کو پکڑتا تھا, پھر یوں پکڑتا تھا, پھر ایسے چما لیتا تھا, پھر یوں کر لیتا تھا. تو شیخ کہے گا خدا کے لیے تو ہمارے جو ہے وہ تو لادہ تفصیل نہ بتائے, اجمالاً بتا دے شیخ تاکہ اس کے مرض کا شیخ علاج کر دے. لیکن اور کسی آدمی کو ہر قسمت بتائے, کیونکہ گناہوں کا تذکرہ کرنا بھی خود حرام ہے, تذکرہ حرام بھی حرام ہے. گناہ کا تذکرہ بھی مت کرے, مت ہم پرانے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. میرے شیخ نے فرمایا اسی لیے تصویر حرام ہے کہ لادہ گناہ کے دستاویزات ہی نہ ہو اور بندہ اللہ کی فرمایا سیکھے, بس سیکھے اور سیکھا. یہ تصویر پر بات کی نمبر ایک. اب نمبر دو, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت کہ اگر ایک طاقتور آدمی کا روزہ ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو حکم یہ ہے, فقہ کا مسئلہ, کہ اس کو یاد کرا دو, یعنی جو طاقت برداشت کر سکتا ہے, اگر نہ کھائے برداشت کر سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, تو حکم یہ ہے اس کو یاد کرا دو کہ بھائی آپ کا روزہ ہے. اگر بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد کرا دو جناب آپ کا روزہ ہے. لیکن اگر کوئی بڈھا کمزور بیمار اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دو, اس کو یاد مت کراؤ. اگر وہ بھول کر کھا رہا ہے تو شریعت کی رحمت اور شفقت دیکھو اللہ کی, کہ حکم یہ ہے کہ اس کو یاد مت کراؤ, اس کو کھانے دو. جب پیٹ بھر جائے کہ بڑے میاں بس کرو بہت کھا لیا, اب بس کرو, اب تمہارا روزہ گزر جائے گا اس لیے اب چھٹی کرو. کیا رحمت نہیں ہے کہ جو برداشت کر سکتا ہے اس کو ہرگز اس کو یاد کرا دو, اور جو کمزور ہے بیمار ہے یا بوڑھا ہے کہ جس کا اگر کھائے گا تو اس کا روزہ آرام سے گزر جائے گا. اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ دیکھو, اللہ اکبر, قربان جائیے ایسے مالک پر کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو کھانے دو اور اس کو یاد مت کرا. اس کو یاد کرانا گناہ ہے, اس کو یاد کرانا کہ صوفی صاحب کو جو چڑھا اس کو یاد کرا دے, گناہ ملے گا اس کو کہ تو ایک بندے کو جو فائدہ اس کو مل رہا تھا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, ضرر نہیں ہے, جبکہ بھول کے کھا رہا ہے تو اس کو ایک فائدہ مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک کوئی بندہ جو کہ کمزور بیمار یا بوڑھا ہے وہ ہمارے فائدے سے محروم رہے. چاہے رحمت یہ کہ اس کو یاد کرانا گناہ ہے, اب اس کو کھانے دو. ہاں جب اتنا ہو کہ کھا کھا کے مرنے لگے کہ بڑے میاں بس کرو اب زیادہ مت کھاؤ, یہ بھی رحمت ہے. دو باتیں ہو گئی. یہ سب میرے مرشد عارف باللہ قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کی باتیں. اب تیسری بات سنو, فرمائے کہ زنا جو ہے, زنا کی معافی, یہ بھی اللہ کی عجیب رحمت ہے ایک, کہ زنا کے گناہ کی جو معافی ہے وہ بھی ایک عجیب رحمت کا قانون ہے, کہ زنا کی معافی جس سے زنا کیا ہے اس سے مانگنا جائز نہیں ہے. کہ مانو کہ کیا اب اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں چما لیا, اب اس کے بعد وہ کہیں اب تمام کے تمام آپ کے کوئی کسی تبلیغ میں چلے گیا, کوئی اللہ والے کے پاس چلے گیا, کوئی علماء ایسے تعلق کا خوف خدا پیدا ہوا, اب ان کو یاد آیا کہ یار میں نے تو چما لیا تھا فلاں فلاں کا, اب سب نے کہا کہ ہم سب نے لیا تھا, کہ اب چلو اجتماعی اب جلوس لے کر چلے. اب مان لو وہ کسی فلیٹ کے چوتھی منزل پہ رہتی اور وہ بھی بوڑھی ہو گئی, اب سب لائن لگی ہوئی ہے, سب کھڑے ہیں اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو, ایک کہہ رہے میں نے تمہارا چما لیا تھا, کوئی کہہ رہے میں نے یوں کیا تھا, کوئی کہہ رہے میں نے تو کیا تھا, اور سب لائن سے کھڑے ہوئے, تو کتنی ذلت ہوتی. اور وہ جو وہ مان لو کہ اب وہ بھی عمر بڑی ہو گئی بڈھی ہو گئی اور اس کے پوتے پوتی نواسے نواسی اور اولاد ہے, سب کو کتنی شرمندگی ہوتی, وہ آبرو برباد ہوتی ہے ایک مومن. لہذا اللہ تعالیٰ کا احسان کہ زنا کے حق کے جو ہے زنا کے گناہ کی جو معافی اپنا حق رکھا کہ تم ہم سے معافی مانگ لو اس سے مت معافی مانگو, تاکہ اس کو اگر یاد اگر کوئی نہ بھی دیکھے لیکن پھر بھی اس کو یاد آئے گا تو بڑھاپے میں حساب یہ کہے گا وہ کمبخت نے کیا بچپن کی بات یاد کرا دی. تو کتنی ذلت ہوگی نا ایک آبرو, اللہ تعالیٰ نے مومن کی آبرو کو عزت بخشی کہ تم بھی مت ذلیل ہو اور اگلا بھی مت ذلیل ہو، بس ہم سے معافی مانگ لو، ہم تم کو معاف کر دیں گے. اور زنا کی گواہی میں بھی ایک عجیب رحمت ہے، دو جھوٹ بولنا جائز ہے، دو جھوٹ. ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ کسی کی بیوی بہت ہی بدصورت، کالی کلوٹی، آنکھ کی کانی، کان کی گچھی، ہاتھ کی لولی اور ٹانگ کی لگڑی اور چیچک روح، یعنی ایسی کہ چڑیل بالکل، یعنی خوبصورتی کا 1% بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس پر، کہ کہیں کہ 1% جو ہے اس کے اندر بیوٹی چلو موجود ہے، 1% ایسی بالکل نہیں. اب وہ جو ہے لال لپسٹک لگا کر، گوٹے والے لال کپڑے پہن کر، اور شرماتی لجاتی وہ آئے اور ادا سے بولے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو دل تو یہ چاہے کہ اسی وقت اس کو سمندر میں غرق کر دو کہ کمبخت کی شکل دیکھو، کمبخت کی شکل دیکھو اور حرکتیں دیکھو. بوڑھی گھوڑی لال لگا اور بندریا جو ہے وہ کیا بیٹھ کے آ گئی، دل تو یہ چاہے کہ سمندر میں اس وقت غرق کر دو یا زمین پھٹے ہم خود اندر گھس جائے اس وقت سے پہلے کہ جب یہ شکل کا یہ حال دیکھنا تھا. تو فرمایا کہ تو اس وقت اگر یہ معاملہ ہو، اگر وہ آ کر کہے تو فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کہے میں کیسی لگ رہی ہوں، تو اب چاہے کتنا ہی دل چاہتا ہو ڈوب جانے کو، مر جانے کو، کہ آسمان سر پہ گر جائے اور زمین پھٹ جائے، کتنا ہی دل چاہے، لیکن اس وقت سچ بولنا سے گناہ ملے گا اور جھوٹ بولنا اس وقت واجب ہے. کہ جھوٹ کہتے کہ ارے جانے من کیا بتاؤں، آ بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں، تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں، آ بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں. تو اس وقت جھوٹ بولنا یہ سچ بولنے سے زیادہ ثواب ہے، ایک جھوٹ یہ ہے نا. اور دوسرا جھوٹ کہ زنا کا مسئلہ ہے کہ اگر زنا کے میں پکڑا جائے تو اگر قاضی اس سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے زنا کیا ہے، تو اس وقت سچ نہ بولے بلکہ جھوٹ بول دے کہ میں نے زنا نہیں کیا. اور گواہی اتنی مشکل رکھی کہ چار، ہر اس کے اندر دو گواہ کا چاہیے، ہر شریعت کے مسئلے میں دو گواہ، لیکن زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چار گواہوں کی ضرورت ہے. اور چار گواہ بھی ایسے چاہیے، چار گواہ بھی ایسے جیسے سوئی میں دھاگا جاتا ہے، ایسے چار گواہ چاہیے. اب اتنی کون فلم تیار کرے گا. یہ بھی شریعت کی رحمت ہے، دیکھو اللہ کا احسان ہے کہ تم اس ذلیل کام تو نے کیا لیکن تو ہم سے معافی مانگ لے، مخلوق میں ذلیل کرنے سے بچا لیا. قربان جائیے اس مالک پر، اس خالق پر کہ جس نے ہم کو مخلوق میں ذلیل ہونے سے بچا لیا. پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی کہ جس اللہ نے ہماری آبرو کا، ہماری عزت کا اتنا خیال رکھا کہ مخلوق میں ذلیل ہونے سے ہم کو بچا لیا، پھر بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے. دو بات ہو گئی، چلو جتنی بھی بات ہوئی اب ایک اور بات سنو. فرمایا کہ غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ جو قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنا، اس پر بات یاد آئی کہ ایک چور تھا، اس نے چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر چوری کی تو اس کا ایک پاؤں کاٹا، پھر چوری کی پھر ہاتھ کاٹا، ظالم پھر بھی چوری سے باز نہ آیا، پھر پاؤں کاٹا، پھر بھی چوری سے باز نہ آیا تو اس کو پھانسی پر لٹکا دیا. میرے شیخ نے سنایا، غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کا ہے، کہ جب دیکھا تو ایک آدمی پھانسی پر لٹکا ہوا ہے، پوچھا کہ بھائی یہ پھانسی پر کیوں لٹکا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کا یہ حال ہے کہ چوری سے باز نہیں آتا، بس حضرت گئے اور اس کا پاؤں چومنے لگے. سب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، چور کے پاؤں چوم رہے ہیں. فرمایا نہیں، میں چور کے پاؤں نہیں چوم رہا بلکہ اس کی استقامت کے پاؤں چوم رہا ہوں، کہ ظالم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور برائی پر کیسا استقامت سے ڈٹا رہا، لیکن ہم ہیں ذرا تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود اپنی برائی سے باز نہیں آتا، اور ہم پر ایک ذرا سی مصیبت، کوئی ذرا سی پریشانی آتی ہے، حالانکہ وہ مصیبت پریشانی بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، ذرا ذرا اپنے نفس کی خاطر سے حرام لذت اپنی نفس کے لینے کے لیے اتنے بڑے مالک اور خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. تو قطعی یاد فرمایا کہ اب کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں کیسا ظلم ہے، میرے شیخ نے فرمایا یہ ظلم نہیں ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چالہ عطا فرمایا کہ تم فقیر ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام لوگوں کی فقیری کو رجسٹرڈ کر دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، انتم الفقراء جملہ اس میں سے بتا دیا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، لہذا دائمن فقیر ہیں، ہم دائمی فقیر ہیں، تو دائمی فقیر کے لیے دائمی پیالہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ فقیر ہوتے ہیں جو بھیک مانگنے والے وہ کیلکولیٹڈ اور ٹائم اوقات ہوتے ہیں ان کے 9 سے 5 اور اس طرح مختلف اوقات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا پیارہ بھی پیالہ اور کشکول بھی وہ اوقات کے حساب سے ہوتا ہے، لہٰذا جب شام کو آتے ہیں، جب شام کو چھٹی ہو جاتی ہے تو پیالہ چھپاتے ہیں اور آلٹو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں اور جو ہے وہ سی ویو سیر کرنے چلے جاتے ہیں، تو ان کی فقیری الگ ہے، وہ تھوڑی دیر کے فقیر، ان کا کشکول بھی تھوڑی دیر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دائمی فقیر فرمایا، اس لیے ہم کو پیالہ بھی دائمی عطا فرمایا، اور وہ پیالہ کیا ہے میرے شیخ نے کر کے دکھایا، فرمایا کہ یہ دیکھ یہ پیالہ ہے، اور یہ پیالہ کیسا ہے، شاہی پیالہ، کہ اگر تو رات کو بھی اٹھے، چونکہ رات کو بھی تو فقیر ہے، اگر اچانک آنکھ کھل جائے، مان لو تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہے لیکن ہاتھ پھیلا کر کشکول اللہ کے سامنے پھیلا کر اتنا کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، بس ایک دفعہ بھی کہہ دے اور پھر پلٹ کر سو جائے، کم سے کم ایک ادا کچھ تو دکھا دے، اور لیکن دعا مانگنے کی سنت کیا ہے کہ ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے، بٹن نمبر 2 کے سامنے رکھے، اور دو ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، دو سنت، اور تیسری یہ کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھے ایسے، فران تھوڑا سا ہی ہوں، صحیح نا، اب نظر آ رہے ہیں نا، ایسے یہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو، نظر آ رہے ہیں نا، اس کے بعد امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول سن رہے اور قبول فرما رہے، اور پھر پانچوں کام یہ کرے جو نعمت ملتی ہے، اگر کوئی بڑا آدمی نعمت دے تو کیا کرتے ہیں، اپنے فراخوں پہ رکھ لیں، ایسے پھیل لیں، اس کے بعد اپنے چہرے پر اور منہ پر اور چہرے پر اس کو پھیل لیں کہ اللہ جو آپ نے میری دعا قبول فرمائی، جو نعمت عطا فرمائی وہ میں نے اپنے فراخوں پہ رکھ لی، یہ دعا مانگنے کا طریقہ، اب اس کے بعد جب یہ پیالہ ہے تو چونکہ تم ہمارے فقیر ہو، اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے مانگو، ہم دیں گے تم کو، تم ہمارے فقیر ہو ہم سے مانگو، لیکن اگر تم اس شاہی پیالے کو حرام کسی کام میں لے ہوئے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ نہیں رہے، بلکہ میرے شیخ نے فرمایا یہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پیالہ واپس لے رہے ہیں، یعنی اس کو فقیری سے معذور فرما رہے ہیں کہ ظالم تو نے ہمارے شاہی پیالے کی توہین کی، ہم حقیقی بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک ہم دیتے ہیں ہمیشہ، لہٰذا جب ہم نے تجھ کو شاہی عطیہ دیا، شاہی پیالہ دیا، تو تو نے شاہی پیالے کی توہین کیوں کی، لہٰذا یہ ہاتھ کاٹے نہیں جا رہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے، یہ ہے قطعیت، کتاب دو بھائی، کون سی کتاب لاؤ، ہاں شاباش، لہذا وہ ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے، کیا عنوان ہے دیکھو، ایسی باتیں ہیں میرے مرشد کی، سبحان اللہ، اپنی عبادتوں کو سواری ہے، موت اور مصیبت کا بیان، عمل، اگر پرانی مصیبت یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، جیسا ثواب پہلے ملا تھا ویسا ہی پھر ملے گا، یعنی کہ مان لو اگر کوئی پرانی مصیبت یاد آ جائے، 5 سال پرانی، 10 سال پرانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پیارے کا انتقال ہوا ہو، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، فاقہ یا کوئی اور پریشانی، یا ایک اور چیز، کسی معشوقہ سے آنکھ لڑی ہو، اب وہ یاد آ رہی ہے، یاد کرتا نہیں ہے، یاد کرتا نہیں ہے، آ رہی ہے، تب کیا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر بھی ثواب ملے گا، بڑی کوشش کی اس سے شادی کرنے کی، نہ ہو سکی، وہ اس کے ہاتھ کہیں اور پیلے ہو گئے اور ان کے ہاتھ کہیں اور پیلے ہو گئے، اس کو کا کھوٹا کوئی اور، اس کو کھوٹا کوئی اور، اس کو کوئی اور بیل مل گیا، اس کو دوسری بھینس مل گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس پر بھی اجر ملے گا، شریعت کی دیکھو، اللہ اکبر، رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہانہ میجویت، روپیہ پیسہ اور قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہانہ میجویت، بہانہ میجویت، بتائیے پرانی مصیبت پر اس پر بھی اجر مل رہا ہے، جیسے کسی یا حسین پر نظر پڑی اب اس کی شکل گھوپ جاتی ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عاشق, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو کسی سے عشق ہو گیا, انکار نہیں فرمایا کہ ایسے یعنی عشق کی بیماری, جس کا مادہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ رومانٹک مزاج اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, لہذا جو رومانٹک کا انکار کرے تو اس کا مطلب اس کی اسٹک پہ ڈنٹ لگا ہوا ہے, اس کی اسٹک آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے. لہذا رومانٹک کا انکار یہ اللہ نے نہیں فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں من عاشق کا, اگر کسی کو عشق ہو جائے تو بتائیے, جب اتنا سارا معاملہ فرما رہے ہیں, دیکھا آپ نے عشق کے نام سے ریکارڈر کتنا قریب آ گیا. ارے صاحب عشق چیز ہی ایسی ہے, بڑے بڑے کو پاگل کر دیتی ہے. تو اب اس کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من عاشق کا, اگر عشق ہو جائے لیکن اس کے لیے کیا کرے, عشق کا انکار نہیں فرمائے لیکن کیا, وقت تمام اس کو چھپا لے, کسی پر ظاہر مت کرے, اپنے قریبی دوست کو بتائے مت اور نہ اس معشوق کو بتائے, اور وقتما واسا اور پاک دامن رہے. کیا مطلب, آنکھ سے اس کو دیکھے نہیں, کان سے اس کی گفتگو نہ سنے, اور دماغ سے گناہ کی اسکیم نہ بنائے, زبان سے اس سے گفتگو نہ کرے, ناک سے اس کی خوشبو نہ سونگے, اور ہاتھ سے اس کو خط نہ لکھے, اور پاؤں سے اس کی گلی کے چکر نہ لگائے. تو کیا فرماتے ہیں, وہ صبر, اور پھر جو جس کسی پر راضی رہے, نہ ملے اللہ پر راضی رہے, اور جو بیوی مل جائے اس پر راضی رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سماتا, پھر مر جائے اسی طرح, تو ثم ماتا, پھر مر گیا, تو فرماتے ہیں سماتا شہید, بس وہ شہید مرا. اب بتائیے عشق پر شہادت مل رہی ہے, اسی لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, یعنی جو ہر وقت ہم اپنی نظر کو بچا رہے ہیں, اپنے دل پر چھلیاں چلا رہے ہیں, اپنی حرام تمناؤں کا خون کر رہے ہیں, تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیں شہادت نہیں ملی. شہادت ہے, اس شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے. کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسد کے سر نہیں ہے. اگر ہماری گردن کٹتی ہوئی کسی کو نظر نہیں آ رہی تو ہماری جو حرام تمناؤں کی گردن کٹ رہی ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو یہ بھی شہادت, ان کو بھی, یہ بھی شہیدوں میں, قیامت کے دن شہیدوں میں ان کا شمار کیا جائے گا. یہ شہادت معمولی نہیں ہے, وہ شہادت تو ختم ہو گئی. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا, ایک نوجوان, اس نے کہا کہ دعا کرو میں شہید ہو جاؤں, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا یار اتنی جلدی کیوں مرتا ہے, اتنی جلدی مرنے کی کیا ضرورت ہے, شہادت کا رتبہ ہمیں انکار نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے, لیکن اتنی جلدی کیوں مرتا ہے؟ ارے پہلے زندگی اللہ سے مانگ, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملے گی, اگر یہ فیلڈ ختم ہو جائے گی تو اللہ والا بننے والی فیلڈ ختم ہو جائے گی. پہلے خوب کمائی کر لے, خوب کما, خوب کما, خوب کما, کیونکہ یہ کمانے کی جگہ ہے. اگر یہاں سے جب چلے جائے گا ایک دفعہ, مان لو شہادت تو مل جائے گی, جنت تو مل جائے گی, لیکن وہ بندہ جو اللہ کی فرما برداری میں جیتا ہے اور زیادہ زندگی گزارتا ہے پھر بعد میں جا کر شہید ہوتا ہے, ان دونوں درجے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا تصور خود سوچے. تو میں نے کہا شہادت مانگو, مانگنا تو یہ تو مطلوب ہے, لیکن اتنی جلدی شہادت مت مانگو, پہلے اللہ سے زندگی مانگو کہ اللہ اپنی فرما برداری کی خوب زندگی عطا فرما, کہ ہم آپ کی محبت سیکھیں اور ہم کو اس قابل بھی بنا دیجئے کہ آپ کی محبت ہم سکھائیں بھی, اس کے بعد سیکھیں اور سکھائیں, پھر اس کے بعد اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہمیں شہید میں شہادت کا رتبہ عطا فرما کر شہیدوں میں ہمارا جو ہے خاتمہ فرما دیجئے. آمین. کون منع کرتا ہے, لیکن زندگی مانگے, لیکن زندگی کس لیے ہو؟ اللہ کی فرما برداری کے ہو لے. گاڑیاں جمع کرنے کے لیے نہیں, ڈمپر اور مشینیں جمع کرنے کے لیے نہیں, جائیداد پلاٹ بنانے کے لیے نہیں, بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں میرے دوستوں, بلکہ کس لیے ہو؟ زندگی برائے بندگی ہو, اللہ کی فرما برداری کے لیے, کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر پرانی مصیبت یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی انا للہ بے شک یہ سب اللہ کی ملکیت ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے, اور و انا الیہ راجعون, اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پڑھ لو جیسا ثواب پہلے ملے تھا ویسا ہی پھر ملے گا, پرانی مصیبت پر جو ثواب ملا تھا ویسا ہی پھر ملے گا. رنج کی عمل, رنج کی کیسی ہی ہلکی بات ہو, کتنی معمولی چیز ہو, مصیبت اور غم چھوٹی معمولی سا بھی ہو, لیکن کیا فرماتے ہیں, اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو, ثواب ملے گا. چاہے اب گرمی لگ رہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس پر بھی ثواب. مچھر نے کاٹا, انا للہ پڑھا, اس پر بھی ثواب. بجلی چلی گئی, انا للہ پڑھا, اس پر بھی ثواب. کانٹا چبھ گیا, انا للہ پڑھا, اس پر بھی ثواب. راستے میں روڑا اٹک گیا, اس پر بھی ثواب. ٹریفک جام ہوئی, اب غم, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس پر بھی ثواب. یعنی گویا کہ لوٹنے کا زمانہ ہے, لوٹو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی یہ جو نعمت ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور طفیل میں عطا فرمائی ہے, کیونکہ یہ آپ کی امت کے لیے خاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو کہ آپ ہی کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھ کو خاص عطا فرمایا. اگر اس کا کوئی حقدار تھا تو سب سے زیادہ اس کے حقدار حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, لیکن یعقوب علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا, بلکہ کیا پڑھا؟ یا اسف علی یوسف, ہائے افسوس یوسف, ہائے افسوس یوسف. حالانکہ سب سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقدار جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا فیض یہ ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرما دی کہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے اور اس کو ثواب مل رہا ہے. کہ نظر بچائی, نظر بچانے پر سے دل پر غم آیا, بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. چلو اور بھی چیز ہے باقی انشاءاللہ پھر. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں بس پھر ختم. ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ اسلام کے اندر شریعت میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ لو میرج یعنی پیار کی شادی, ترجمے میں کیسا مزہ ہے, رومانٹک کا مزہ ہے نا ترجمے میں, پیار کی شادی لو میرج. تو میں نے کہا جی ہاں لو میرج کی گنجائش ہے, لیکن لو بیفور میرج نہیں, بلکہ لو آفٹر میرج, یعنی شادی سے پہلے محبت نہیں بلکہ شادی کے بعد محبت. اور شادی کے بعد محبت, بیوی کی محبت تو عبادت میں سے ہے, ثواب ہے اس کا, ثواب ہے اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا, کپڑا لتا جوتا جو اپنے ہی سر پہ چاہے برستا ہو لیکن وہ بھی لا کر دینا ثواب ہے, وہ بھی ثواب ہے اتنی. یعنی تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ذرا ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ. تو میں نے کہا جس کا نام تم نے انڈرسٹینڈنگ رکھا یعنی مناسبت, اس کا ترجمہ مناسبت ہے نا. میں نے کہا جس کو تم انڈرسٹینڈنگ بولتے ہو یہ اصل میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی انڈر کے معنی نیچے اور اسٹینڈنگ کے معنی کھڑا کرنا, تو یعنی تم اس کے نیچے کچھ کھڑا کرنا چاہتے ہو, تم اپنے ٹرک کو پارکنگ میں لگانا چاہتے ہو, دادا اس کا مطلب ضرور کچھ گڑبڑ ہے. تو اگر ہے ایسے ہی ہے تو شادی کے بعد تو محبت کرنا واجب ہے, وہ تو وجود میں سے ہے. دادا پہلے جو ہے وہ پہلے حرام لذت ملے گی نفس کی, یہ حرام بدمائشی ہوگی. لادا یہ سب بیکار کی باتیں کہ یونیورسٹی کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے محبت کی کہانی پروان چڑھ رہی ہے, اور ہیر رانجا اور لیلا مجنو اور شیری فرحات یونیورسٹیوں سے پیدا ہو رہے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ ترقی اور جو ہے انجینئر ڈاکٹر اور جو ہے وہ پڑھے لکھے پیدا کرنے تھے وہاں سے لیلا مجنو پیدا ہو رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما, یا اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری والی حیات نصیب فرما, یا اللہ آپ کی توفیقات ہے جو عبادت آپ اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرماتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کا شکر ہے, آپ ہی کا فضل ہے کہ آپ یہ توفیق ہم کو عطا فرماتے ہیں, اس کو قبول بھی فرما لیجئے. ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول کرنا, یا اللہ واعظ سننا واعظ کرنے کو قبول فرما, یا اللہ غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما, یا اللہ کمزوریوں پر پردہ پوشی فرما, یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے گناہ اور ذلتوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجیے, یا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں ہم سب کو عزت عطا فرما, یا اللہ عزت والے اعمال نصیب فرما, یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجیے, یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجیے, یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجیے, گناہ والی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے, یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ہمارے ساری زندگی کی ہر سانس آپ کی فرما برداری میں گزرے. اور یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے, دلوں کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجیے, ایسا دھیان ہر وقت اپنا نصیب فرما دیجیے کہ جس کو میرے شیخ نے فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اس مسجد کے میرے شیخ کے صدقے میں اس مسجد کے ذرے ذرے میں جذب کی تجلیات کو داخل فرما کہ یا اللہ یا جو بھی آئے جس غرض سے بھی آئے محروم نہ جائے, ہم سب کو اپنا عاشق اپنا دیوانہ بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ اس رمضان شریف میں ہمیں اپنا دوست اور ولی بنانے کا فیصلہ اور ارادہ فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنانے کا فیصلہ اور ارادہ فرما دیجیے. یا اللہ بقیہ زندگی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہم میں سے جس کی جو حاجات ہیں سب کو اپنے فضل سے پورا فرما, دنیاوی اور آخری اخروی ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما, میرے شیخ کی جان میں سر کروڑوں جان عطا فرما. یا اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے مرشد کو بنا دے. یا اللہ حضرت والا کی زندگی میں خوب صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما, دین کی خدمت کی توفیق شرف قبولیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما. ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر خیر و عافیت سے قائم و دائم رکھیے, محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ قائم و دائم رکھیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی نبی رحمتک. واخر دعوانا الحمد لله.